جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو، اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی جو مسائل ہم تک پہنچتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں پروگرام میں ان کو شامل کریں، اور جو اس کے شرعی جوابات ہیں، مسائل ہیں، وہ آپ تک ان کے جوابات وہ ہم پہنچا سکیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین۔
دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ 40ویں کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
آمین۔ 40ویں کے کھانے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، میت کے حوالے سے مختلف سوالات تو آتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بطور خاص 40ویں کا پوچھا ہے۔ میں چاہوں گا کچھ اور اگر ڈیٹیل بیان کر دیں تو اچھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40ویں کا جو کھانا ہے، اسی طرح برسی کا کھانا ہے یا 10ویں کا کھانا ہے، 20ویں کا ہے، ان تمام میں جو بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد کو کھلایا جائے کہ جو مسکین ہوں، شرعی فقیر ہوں، جو غریب ہوتے ہیں، ان کو کھلانے کا اس میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ لوگ جب کھائیں گے تو ان کے دل کے اندر اس سے خوشی داخل ہوگی اور میت کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ لیکن تیجے کے بعد جو بھی کھانا کیا جا رہا ہے، یعنی 3 دن کے بعد جو کھانا کیا جا رہا ہے، وہ کھانا امیر آدمی کے لیے، غنی کے لیے بھی جائز ہے، یعنی وہ کھائے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نہ کھائے، اور غربا جو ہیں، فقیر یعنی ایسے لوگ کے جو غریب کہلاتے ہیں، ان کو کھلایا جائے تو اس میں فائدہ ہے۔ ہاں، تیجے کا جو کھانا ہے، 3rd دن تک کا جو کھانا ہوتا ہے، وہ کھانے کی کسی غنی کو اجازت نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کو اجازت نہیں ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو غنی ہے اسے نہیں کھانا چاہیے، یہ فقیر ہی کھائیں گے، یعنی ایسے افراد کھائیں گے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو غربا کہلاتے ہیں، ایسے افراد کو یہ کھانا کھلایا جائے،
یعنی وہ خاص وہی فقراء کے لیے۔
جی، اور اگر ایصال ثواب کی نیت کرتے ہیں تو بھی اس میں جو ہمارے یہاں لوازمات ہوتے ہیں وہ بہت دفعہ دعوت ہی کے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہر صورت کھانا جو کھلایا جائے میت کے انتقال کے بعد 3 دن تک، وہ ایسے افراد کو کھلایا جائے کہ جو مستحق ہوں، غریب کہلاتے ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے جو میت ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔
ٹھیک ہے۔ اور جو بزرگوں کے آراس کے موقع پر، عرس کے موقع پر،
وہ جدا گانا چیز ہے۔ بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں ان میں یہ دعوت کی صورت نہیں ہوتی کہ کوئی دعوت کر رہا ہو، وہاں واضح ہوتا ہے کہ وہاں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ نیاز کا کھانا ہے، اور وہ بطور ایصال ثواب ہی کھلایا جا رہا ہوتا ہے، نیاز کی جا رہی ہوتی ہے۔ جبکہ عام طور پہ ہمارے یہاں میت کے لیے جو کھانا کیا جاتا ہے وہ دعوتوں کی صورت بن جاتی ہے، اس لیے فقہاء کرام نے اس سے منع فرمایا۔
ٹھیک ہے، مزید کال۔
میرا سوال ہے کہ یہ کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو قضاء نمازیں وہ ہم ادا کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ادا کریں؟
قضاء نمازیں خود ادا کرنے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوت ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟
نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے نمازیں پڑھے یا دوسرے کی طرف سے روزہ رکھے۔ حدیث پاک ہے کہ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد, کہ نہ تو کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی زندہ ہے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو انتقال ہونے کے بعد اس کی جو نمازیں وغیرہ چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے, یعنی ایک نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر یہ اگر شرعی فقیر کو دے دیں گے تو اس سے ایک نماز کا فدیہ ادا ہو جائے گا. یوں دن بھر میں پانچ نمازیں اور ایک وتر جو ہے اس کا فدیہ دیا جاتا ہے. اس کے احکام پھر جدا گانا ہے, ورنہ قضا نمازوں کا بیان امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ روزہ زندگی میں اگر وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے, یعنی ایک صدقہ فطر کی رقم کسی ایسے شخص کو دے دے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, تو اس سے اس کے روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا شروع کر دے, بلکہ اس کا حل یہی ہے.
یعنی فدیہ روزے کا مخصوص عمر میں شیخ فانی وہ اپنی زندگی میں ہی دے سکتا ہے, لیکن نماز کا فدیہ نہیں ہو سکتا.
نہیں ہو سکتا, اور زندگی میں دے سکتا ہے وہ شخص دے سکتا ہے, اور انتقال کے بعد پھر اس کے جو ورثہ ہے ٹھیک ہے وہ اس کی طرف سے دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کوئی کسی کی طرف نماز نہیں پڑھے گا کسی کی طرف سے, تو نفلی طور پہ تو پڑھ سکتے ہیں.
دیکھیں نماز ہو یا روزہ ہو, روزہ یہ نماز روزہ ہمیشہ اپنا ہی رکھا جائے گا.
ٹھیک ہے.
یعنی جیسے مثال کے طور پہ کسی نے دوسرے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے, یا حج بدل اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو دوسرے کی طرف سے نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اس کے لیے حج ادا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے.
لیکن نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, یا حج کے اندر ہی ایک دوسرا عمل ہے عمرے کا, یہ ہو گیا, ان کے اندر نیابت نہیں ہے, کوئی دوسرے کا اس میں نائب نہیں بن سکتا, دوسرے کی طرف سے وہ ادا نہیں کر سکتا
فرائض کے اعتبار سے.
ہاں نفل بھی ہو, نفل میں بھی اس نے اپنا ہی پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے.
اپنا ہی روزہ رکھنا ہے, اپنا ہی عمرہ کرنا ہے. ہاں اس کا ایصال ثواب وہ چاہے پہلے سے نیت کر لے کہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, میں عمرہ کر رہا ہوں, یہ بالخصوص مثلاً سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پہنچاؤں گا, یا عمل کرنے کے بعد وہ یہ نیت کرے کہ اس کا ثواب مثال کے طور پر میں بالخصوص اپنے والدین کو پہنچاتا ہوں, تو یوں کرنا درست ہوگا.
ٹھیک ہے. کیونکہ بکثرت ایسے لوگ ہیں جو عمرہ کے حوالے سے اور پھر وہاں طواف بھی کرتے ہیں تو وہ نیت کرتے ہیں کہ یہ میں فلاں کی طرف سے, یہ فلاں کی طرف, تو یہ اصال ثواب کی صورت ہوئی.
ہاں بس یہ نیت تو اپنی ہی ذات کی طرف سے کی جائے گی, دوسرے کی طرف سے نیت نہیں کر سکتے, وہ صرف حج بدل کے اندر ہے.
صحیح.
حج بدل میں مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہاں کوئی دوسرے کی طرف سے نیابت کر سکتا ہے, اس کا نائب بن سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمرہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہو یا طواف کسی دوسرے کی طرف سے کیا جا رہا ہو, کیا اپنی طرف سے جائے گا اور ثواب جو ہے وہ ایصال کر دیا جائے گا, جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں.
ایصال ثواب, اور اس میں کہنے میں بھی حرج نہیں کہ فلاں کی طرف سے ہم نے ایک عمرہ کر لیا یا فلاں کی طرف سے طواف کر لیا.
یہ تو الفاظ لکھے ہوتے ہیں کتابوں کے اندر.
ٹھیک ہے. فلاں کی طرف سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے, وہ جو مسجد کے طرف
شار کی طرف بندے جا رہے تھے تو ان کو فرمایا کہ وہاں میری طرف سے نوافل پڑھ لینا. اس کا مطلب یہی ہے, نوافل پڑھنا اپنی طرف سے ہی ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو پہنچا دینا.
ماشاء اللہ. جی مزید سوال.
میرا یہی سوال ہے کہ نماز کس بندے کے پیچھے پڑھنا چاہیے؟
نماز کس بندے کے پیچھے, یعنی امامت کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو ظاہر اس کی تو بڑی شرائط ہے, لیکن جو خاص پوچھنا ہے مقصود ہے.
امامت کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو.
ٹھیک ہے.
عقیدے کا درست ہونا درست ہے, اس کی قراءت کا ٹھیک ہونا درست ہے, کہ اس جو قراءت وہ کرے گا جس کو تلاوت کہا جاتا ہے پڑھتا ہے وہ, تو وہ اس کی درست ہونا ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے نماز کے اندر خرابی ہوتی ہو, معنی فاسد ہو جاتا ہو. اسی طرح جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ نماز کے مسائل سے ایسا واقف ہو کہ اس کی وجہ سے نماز کے اندر کسی طرح کا فساد نہ پیدا ہو جاتا ہو, یعنی اسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آتی ہی نہیں ہے اور ارکان کو ایسے ادا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی, تو پھر ایسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور بھی اس کے علاوہ شرائط ہیں کہ معذور شرعی اگر ہے تو پھر اپنے جیسے لوگوں کی تو امامت کر سکتا ہے, دوسروں کی امامت وہ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. ایک سوال ہے میسج کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ عورت کے لیے پڑھتا کتنا ضروری ہے اور کیا کیا اس کی کچھ شرائط ہیں؟ آگے انہوں نے مزید چہرہ کھولنے کے حوالے سے بھی کچھ لکھا ہے۔
پردہ ضروری اگر مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث اس سے مالا مال ہیں۔ قرآن یعنی پردے کا حکم یہ کسی عام شخصیت نے دیا نہیں ہے، یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ اجتہاد کے ذریعے نکالا گیا ہو، بلکہ پردے کا حکم اللہ رب العزت جل و علا نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور جس طرح پچھلی جاہلیت والی عورتیں تھیں گھومتی تھیں ویسے گھومتی نہ پھریں۔ تو پردے میں رہنے کا حکم خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور جہاں تک رہا کہ پردہ ہونا کتنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پورا ہی پردہ ہے عورت کے لیے۔ ہاتھوں کا کھلا رہنا، پاؤں کا کھلا رہنا، یہ اس کی اجازت دی گئی، لیکن یہ بھی اس صورت میں جب کہ اس سے فتنہ نہ ہوتا ہو۔ اب ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگائی ہوئی ہے یا زیورات اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو اٹریکٹ ہوتا ہے، یا کوئی اور صورت ہے، تو پھر وہ چھپائے گی اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو۔ یوں ہی چہرہ جو ہے، اس کے حوالے سے جو علماء ہیں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ ہمارے زمانے کے اندر جو چہرہ ہے وہ بھی پردے کے اندر ہی داخل ہے، اس لیے کہ جوان عورت کا یہ چہرہ اجنبی لوگوں کے سامنے کھولنا فتنے کا سبب ہے، اور اس کے نظارے ہم دن بدن کر ہی رہے ہیں۔ جو بھی عقل سلیم رکھتا ہے اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اب جس کی طبیعت کے اندر، جس کی فطرت کے اندر ہی لالچ ہو اور وہ چاہتا ہی یہ ہو کہ بے پردہ عورتوں کو دیکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرے، تو اس کو تو سمجھانا قریب قریب ناممکن ہوتا ہے، سوائے یہ کہ اس کو ہدایت کی کوئی صورت مل جائے۔ ورنہ جو بھی شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ پردے کی وجہ سے معاشرے کے اندر کس قدر امن پیدا ہوتا ہے اور پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کس قدر مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی وہ مقامات کے جہاں پر معاملات خطرناک ہونے لگے اور حد سے زیادہ بڑھنے لگے، تو باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں کہ انہوں نے اس کی وجہ اسی بے پردگی کو قرار دیا کہ آزمائشیں اس کی وجہ سے زیادہ آ رہی ہیں۔ ہم دن بدن جس طرف جا رہے ہیں، جیسے کو ایجوکیشن ہو گیا یا دیگر معاملات ہو گئے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس طرف کہ کس لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مغرب جو ہے وہ اس میں آگے بڑھا ہوا تھا، ہماری طرف سے اس طرح یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ وہ بیک ہو کر آ رہے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے ممالک جہاں پر یونیورسٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کا جب سروے کیا گیا تو اب آہستہ آہستہ ان میں یہ سیپریٹ یونیورسٹی بنتی چلی جا رہی ہیں، اس زیادہ کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ اس طرح جو بے پردگی ہوتی ہے وہ انتہائی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے تو جدا گانا باتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اب ان کو سمجھ آنے لگی ہے۔ لیکن ہم اب اس طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد جب ہمیں مسائل کھڑے ہوں گے تو ہم بھی یوں بیک پیچھے کی طرف آ رہے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ جو اسلام نے ہمیں حکم دیا تھا اسی کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیتے تو وہاں جا کے پھر ادھر نہ آنا پڑتا، پہلے ہی ادھر کھڑے رہتے،
پہلے ہی ادھر ہوتے۔ اور یقیناً کوئی بھی اگر قیمتی چیز ہے تو انسان اسے چھپا کر رکھتا ہے، یا نہیں رکھتا، دکان میں بھی اگر ہیں تو، اگر کسی کے پاس مال ہوتا ہے دکان میں، پیسے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس نے کئی جگہ ایسی ہیں کہ جو وہ سامنے تھوڑی رکھے گا، کوئی ہیرے جواہرات ہوں تو وہ کیا سامنے دکان پر، ریسپشن پر ہی اپنی ٹیبل پہ سجا کے تھوڑی رکھے گا، وہ اسے چھپائے گا۔ قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ ہو تو اس پر بھی مکھیوں سے بچانے کے لیے کپڑا ڈالا جاتا ہے، اسے بھی چھپایا جاتا ہے تاکہ اس طرح کی کوئی غلاظت اس پر نہ آئے، کوئی کسی طرح کی اور کوئی گندگی نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات پردے کے حوالے سے، وہ بھی اگر اپنایا جائے تو عورت کے اپنے عزت وقار میں بھی اضافہ ہوگا، معاشرے میں بھی ایسی خواتین کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے اندر الحمدللہ امن بھی ہوتا ہے اور کوئی کسی طرح کا بگاڑ بھی معاشرے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہذا اسی پر ہی عمل پیرا وہ ہر مسلمان کو وہ رہنا ضروری ہے۔ احسان صاحب، وہ ایک صحابیہ جن کے بیٹے وہ شہید ہو گئے تھے، حضرت ام خلاد،
جی، سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا یہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے شوہر بھائی وغیرہ یہ انتقال کر گئے ہیں، اور آپ نے پھر بھی اس حال میں چہرے پہ پردہ کیا ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس حال میں بھی پردہ کر رہی ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت سے گزری ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا اور میرا پردہ یہ ختم نہیں ہوا،
ہائے ہائے، اور میرا بیٹا فوت ہوا ہے لیکن میری حیا
فوت نہیں ہوئی، تو وہ چہرے پر نقاب لگا کر ہی بارگاہ رسالت کے اندر حاضر تھے۔
ماشاءاللہ، یہ ہے صحابیہ رضی اللہ عنہا، اور اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن میں انہوں نے باقاعدہ اس کے درس بھی دیے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج کی بھی خواتین اور اسلامی بہنیں اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی عزت میں اور اضافہ ہی ہوگا۔ مزید سوالات۔
نام کنیز فاطمہ ہے میرا، مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کسی کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ نکاح بھی پڑھاتا ہے، نکاح ہوگا یا نہیں؟
اچھا جی، یہ کنیزہ فاطمہ، یہ کنیزہ فاطمہ تھا کنیز فاطمہ کیا، یہ
ہوگا تو کنیز فاطمہ ہی تلفظ کرتے ہوئے منی کا اس طرح ہو گیا ہوگا،
یہ بچی سے خود ہی
جی جی،
لیکن ہمت ہے، انہوں نے اتنا بڑا سوال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے ان سے کسی نے ریکارڈ ہی دائرے گھر والوں میں سے کسی نے کروایا ہوگا، کہتے قرآن پڑھنا نہیں آتا نکاح پڑھا دیتا ہے۔
دیکھیں، نکاح کے لیے ہونا تو یہی چاہیے کہ ایسے افراد سے نکاح پڑھوایا جائے کہ جو اہل علم ہو۔ اصل میں دن رات ہمارے پاس اس طرح کے مسائل اور پرابلمز آتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی خطرناک خطائیں کر جاتے ہیں نکاح پڑھاتے ہوئے کہ بہت بڑی آزمائش بعد میں آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے نکاح پڑھانے میں بھی عافیت اسی کے اندر ہے، بہتری اسی کے اندر ہے کہ جو علم والے ہیں، جن کو مسائل کا درک ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، ان سے نکاح پڑھوایا جائے۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ بعض اوقات جو ہے ایجاب و قبول میں اتنا ضروری ہوتا ہے کہ منہ سے آواز نکلے، اور کئی اس طرح کے معاملات محافل کے اندر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جس طرح ایجاب و قبول کروا لیا جاتا ہے، بعض اوقات منہ سے آواز ہی نہیں نکلی ہوتی کہ دولہے نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ پھر اس کے علاوہ اور دیگر مسائل کے بعض اوقات گواہوں نے سنا ہی نہیں ہوتا، سننے میں نہیں آیا ہوتا ان کے، تو یہ مسائل الگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر دیگر اور پرابلمس بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو عافیت اسی کے اندر ہے جو اہل علم ہو۔ باقی رہا قرآن کا نہ پڑھنا آنا، تو یہ شرط نہیں ہے بہرحال، کیونکہ بنیادی اعتبار سے جو نکاح کی شرط ہے وہ ایجاب و قبول ہے، دو گواہ ہوں اور ایجاب و قبول ہو جائے، گواہ سن لیں سمجھ لیں کہ نکاح ہو رہا ہے، تو اس صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن دیگر شرائط وہ اور بھی پائی جانا ضروری ہوتی ہیں، تو یعنی اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اور شرائط بھی ہوں، لیکن بہرحال قرآن کا آنا کسی کو یہ شرط نہیں ہے نکاح ہونے کے لیے۔
ٹھیک ہے، سوال عجیب و غریب سوال بھی آتے ہیں اور بعد مشہور ہوتے ہوں گے، شاید اس لیے لوگ پوچھتے ہیں، کہہ رہے میت کے لیے جو کھانا اس کے اصال ثواب کے لیے بھی بنایا جائے، تو ہمارے یہاں ہے کہ اس میں مچھلی نہ ہو اور اس میں پائے بھی نہ ہوں، تو کیا یہ بھی کوئی شرط ہے کہ کھانا کس قسم کا ہونا چاہیے اور یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے؟
مسئلہ یہ ہے کہ جو میت کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے تو وہ حقیقتاً تو میت کو نہیں پہنچتا،
ٹھیک ہے،
کہ اس کا ثواب ہی میت کو پہنچنے کا ہوتا ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔
صحیح،
کہ آپ جو بھی کھانا حلال ہے، حلال ذریعے سے آپ نے حاصل کیا ہوا ہے، اس پر آپ اصال ثواب کے لیے نیاز کر سکتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وصیتیں کیں، تو انتقال سے قبل آپ نے لکھوایا کہ یہ چیزیں، یعنی بہت ساری بہترین قسم کی ڈشز کا آپ نے فرمایا کہ یہ اصال ثواب کے لیے تیار کی جائیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو دسترخوان جس پہ یہ چیزیں رکھی جائیں اس پر کسی امیر آدمی کو قدم بھی نہ رکھنے دیا جائے، جو غربا ہیں
اللہ
ان کو بلایا جائے اور غریبوں کو یہ چیزیں کھلائی جائیں۔ اب وہ کھائیں گے تو کھانے کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کے دل کے اندر خوشی داخل ہوگی۔ اب ایک پیٹ بھرا ہوا شخص آیا، امیر شخص آیا، اس کو ان چیزوں کی کیا حاجت ہے؟
کیا حاجت،
ٹھیک ہے نا، اپنی بہترین سے بہترین بھی ڈش ہو تو وہ تو باہر سے ویسے ہی کھا سکتا ہے، گھر پہ ویسے ہی کھا سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو غربا ہوں گے وہ کھائیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے دل کے اندر ایک راحت پہنچے گی اور میت کے لیے وہ دعا کریں گے، اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غریبوں کی غمخواری کرتے ہوئے چیزیں لکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جب نیاز کی جائے تو یہ تیار کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے، ان کو کھلایا جائے، بٹھا کے بہترین فرش لگا کے ان کو کھلایا جائے۔ تو وہ غم گساری تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ اصال ثواب ہوتا ہے، وہ چاہے کسی بھی حلال چیز کے اوپر کیا جائے میت تک وہ پہنچتا ہے، اس میں یہ شرط لگانا کہ مچھلی نہ ہو، پائے نہ ہو، یا فلاں چیز نہ ہو، یا فلاں چیز نہ ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے.
کوئی شرط نہیں ہے، اور یہ ہوں بھی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے.
کوئی مسئلہ نہیں،
یعنی کھلا سکتے ہیں. اس میں ہونا کیا چاہیے؟ دو چیزیں. بعض کہتے ہیں کہ جو میت ہے نا اس کو یہ پسند تھا، اور بعض یہ خیال کرتے ہیں کہ جس کو کھلانا ہے اس کی پسند دیکھ لیں. اب ان دونوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟
مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ معلوم ہونا تو بہت مشکل ہے نا کہ جس سامنے والی کی پسند کیا ہے جس کو کھلا رہے ہیں آپ.
دیکھیں، اب ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عام نارمل کھانا ہے، اور بعض خاص چیزیں، بالفرض میت کو پان پسند تھا، اب اس کو کیا کہیں گے سامنے والے کو بھی؟
جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سامنے والے کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں یہ جاننا مشکل بنا.
بالکل،
آپ 100 بندوں کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں تو ہر ایک کی پسند کی ڈش کیسے آپ معلوم کریں گے؟ اس کے جو میت ہے اس کے بارے میں جاننا یہ آسان ہے.
ٹھیک ہے،
تو اصل حکم یہ ہے کہ جو بہتر سے بہتر چیز ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرنی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو یا جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب پسندیدہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہ کرو. تو اب میت کو جو چیز پسند تھی، بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کی جائے. اب پان رہا، یہ رہا، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بھی سارے ثواب عام طور پہ ہوتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مزید کر.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم قسطوں پہ چیزیں دیتے ہیں، اگر کوئی چیز ہم کسٹمر کو دیتے ہیں اور وہ اس کے آدھے پیسے ادا کر دیتا ہے، تو آدھے ادا نہیں کرتا اور کافی 2 ماہ تک ادا نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے، تو اس سے چیز اٹھا لاتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟
قسطوں کے حوالے سے کافی مرتبہ اس پہ گفتگو تو ہوئی ہے، لیکن یہ خاص یہ صورت کنڈیشن کہ اب ہم ضبط کر لیتے ہیں، چیز کو ضبط کر لیتے ہیں.
چیز ضبط تو اس طرح نہیں کر سکتے، اور پھر اس میں ہوتا ہی یہ بکثرت ہوتا ہے کہ چیز کو ضبط کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے پیسے بھی واپس نہیں کیے جاتے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ سودا ختم کیا جائے، اور سودا ختم کرنے کے بعد اس سے چیز لے کے اس کے پیسے اسے واپس کیے جائیں.
ٹھیک ہے، مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ وغیرہ یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو ایک علامت ظاہر ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پوسٹ یا میری ویڈیو دیکھ لی ہے، مگر بعض اس میں سیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ وہ علامت ظاہر نہیں ہوتی کہ جس سے پتہ چلے کہ اس نے ویڈیو دیکھ لی یا نہیں دیکھی ہے. تو اس طرح کی سیٹنگ کرنا کیسا کہ اگلا مسلمان تشویش میں آ رہا ہے کہ میں نے ایک پیغام بھیجا اور انہوں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، اس طرح ان کی سیٹنگ رکھنا یہ درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں.
سوشل میڈیا سے بھی متعلق سوالات، اور یہ اپنی تشویش پوچھ رہے ہیں، سامنے والے کو بھی ہو سکتا ہے کئی چہروں کی تشویش ہوگی، کیا کہیں گے؟
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بلو ٹک ہوتا ہے، بلو نشان ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے میری آڈیو سن لی ہے یا میں نے جو ویڈیو بھیجی تھی وہ دیکھ لی ہے. اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سامنے والا جس کو آپ نے بھیجا ہے، ممکن ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہو کہ جو ہر ایک کو جواب نہ دے سکے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے تو ایک قدم یہاں پہ رکھا کہ اس نے سن لی ہے یا نہیں سنی، آپ اس تشویش میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ اب مثال کے طور پہ سامنے وہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے سن لی ہے، اور اس میں آپ نے کیے ہوئے 10 سوالات، اور آپ جیسے 110 اور افراد ہیں کہ جس نے اس سے سوالات کیے ہوئے ہیں، تو اب وہ شخصیت کے جس کو آپ بھیج رہے ہیں اور آپ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو آپ نے سوالات کیے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہے کہ میں، اگر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے سن لیا ہے، اب میں نے جواب نہیں دیا تو یہ کہیں گے کہ جی سن لیا ہے، اور اتنے متکبر ہو گئے کہ جواب تک نہیں دیتے.
ہاں، یہ حکم بھی خود ہی لگا دیں گے کہ یہ
اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو بہرحال ہر ایک کو اپنے اپنے اوپر رہنے دیں، ہر ایک کے ساتھ حسن حسن رکھیں. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس نے جو اس طرح کی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ شو ہی نہ ہو کہ اس نے سنی ہے یا نہیں سنی، تو اس کو اس کے حال پہ رہنے دیں. وہ اپنے حال میں مست ہے، وہ آپ کو جواب دے رہا ہے نہیں دے رہا اس کی مرضی ہے، اس نے سنا نہیں سنا اس کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے کہ بھائی واقعی ایسا ہو کہ اس نے نہ سنا ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کافی دن تک جو ہے وہ واٹس اپ وغیرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا.
بہت سو کو ہو جانا بھی اس بات کی علامت تو نہیں ہے کہ اس نے سن لیا ہے،
ضروری نہیں ہے.
کھلا ہے تو اب سب چیزیں تو ہو گئی ہیں. بلو ٹک
بعض اوقات ہوتا ہے، کھل جاتا ہے بندے کا واٹس اپ، کھل جاتا ہے اور اس نے ٹک کیا اور فوراً ہٹا دیا اس نے، ممکن ہے سنا ہی نہیں اس نے. تو بہرحال اچھا گمان رکھیں، اچھا حسن ظن رکھیں لوگوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس سے دل کے اندر اطمینان ہی رہے گا.
ٹھیک ہے، میسیجز کے ذریعے ایک مسئلہ ہے خواتین سے متعلق. یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو اس کے خاص پیریڈ ہوتے ہیں، تو یہ جس وقت ناپاک ہو، پھر جب وہ ایام گزرنے کے بعد اسی وقت کا خیال کرنا ہوگا یا صبح کے وقت ہی غسل کر لیں، یا یعنی دوپہر کے وقت ہے اور پھر اتنے دن گزرنے کے بعد اسی دوپہر کا انتظار کرنا ہوگا یا اس دن صبح کے وقت؟
نہیں, صبح کے وقت کا تو لحاظ نہیں ہے, جیسے ہی وہ پاک ہو گئی تو پاک ہونے کے بعد, بس اس میں اتنا ہے کہ اگر اس کی مخصوص عادت سے پہلے وہ پاک ہوئی ہے تو نماز کے آخری وقت تک انتظار کرنا یہ ضروری ہے کہ انتظار کر لے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو یعنی مخصوص وقت سے بعد میں پاک ہوئی ہے تو پھر فوری طور پہ وہ غسل کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا کتے پر اگر چادر گر جائے تو وہ سب پاک ہو جاتی ہے؟
ٹھیک ہے, مزید.
میرا سوال یہ ہے کہ چار رکعت نماز سنت مفتا, آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر صرف درود شریف پڑھ کر سلام پھیرتے پھر نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر التحیات درود شریف پڑھتے ہوئے کوئی بھول ہوگی, کوئی غلطی ہوگی, اس کا کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے جی, یہی پہلے چار رکعت سنت والا کرنا,
یعنی امام کے پیچھے جب پڑھ رہا ہے
اس میں اتحیات پڑھنے میں کوئی بھول ہو جاتی,
کوئی بھول ہو جاتی, غلطی ہو جاتی, یعنی بھول سے ایسا ہوا کہ کوئی کلمہ چھوٹ گیا اتحیات کا, یا جو ہے وہ ویسے ہی درود پاک کے اندر کوئی غلطی ہو گئی. درود پاک پڑھنا سنت مبارکہ ہے, لیکن اگر نہیں پڑھا تو بھی اس صورت میں نماز تو بہرحال ہو جائے گی, اور امام کے پیچھے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس صورت میں نماز آپ کی بہرحال ہو گئی, سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, دوسرا سوال یہ جو پہلے کال چلی ہے کہ کتے کے ساتھ جسم ٹچ ہو گیا یا چادر گر گئی پھر اٹھا لی کوئی, اس طرح کپڑا ناپاک ہوگا؟
نہیں, کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. کتے کے جسم پر اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے, مثلا جیسے کوئی کتا نالی کے اندر بیٹھا ہوا تھا آپ نے دیکھا اور وہاں سے وہ اٹھا اور اس کے جسم کے اوپر وہ اس کی تری لگی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر کوئی تری آئی ہے, تو پھر اس صورت میں ناپاک ہوں گے, ورنہ صرف کتے سے ٹچ ہونے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے, ایک میسج ہے تو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری میرے شوہر سے نہیں بنتی اور ایک بیٹا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے آپس میں بالکل بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا. کسی نے حساب کر کے یا ویسے بتایا ہے کہ آپ کے سٹار آپس میں نہیں مل رہے, اپنا نام تبدیل کرو.
شکر ہے کہ اس نے نام تبدیل کرنے ہی کا کہا ہے, ورنہ ایسے موقع پر اور بھی بہت سارے مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, بنیادی اعتبار سے جو مسلمان ہیں وہ مکلف ہے اچھا فال لینے کا, کہ اس نے اچھا فال لینا ہے, برا فال لینے سے اسے منع کیا گیا ہے. ستاروں کے علم پر اس طرح کا اعتقاد رکھنا بھی درست نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کا اعتقاد اس کے اوپر رکھے کہ جیسا یہ کہہ دیا گیا اسی کے مطابق ہوگا. تعویذات لیجئے اور اس طرح کے بہت سارے ٹوٹکے آتے ہیں, تعویذات تاریہ والوں کے پاس موجود ہیں کہ جس سے محبتیں آپس میں پیدا ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ بنیادی اعتبار سے جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ جانبین سے کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں, کچھ دیگر معاملات کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ چاہے کچھ بھی کریں, آپ نام چینج کروا دیں, لیکن پتہ چلے کہ وہی شوہر جو ہے وہ بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہا, اور بیوی کے جو ضروری معاملات ہیں اسے پورا نہیں کر رہا, اور شوہر پورا کر رہا ہے تو بیوی بدتمیزی کر رہی ہے, تو نام تبدیل کرنے سے کیا ہوگا؟
کیا ہوگا؟
کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جو خرابیاں ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. باقی یہ کہ نام تبدیل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہوتی, اور تبدیل کرنے کے بعد مشکلات میں بھی بہت پڑیں گے. شادی کے بعد اس کو تبدیل کرنا, تمام ڈاکومنٹس کے اندر وہ تبدیل ہو تو بہت مشکل مرحلہ یہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اور یہاں تو تبدیل کرنا بطور خاص اس وجہ سے یا اور ممانعت ہوگی؟
بالکل ہوگی.
اور ایسو کے لیے آپ کہیں گے کیا کہ اب گھر میں لڑائی ہوئی ہے تو یہ بھی حساب کتاب کرانے, چوری کوئی ہوگی وہ بھی حساب کتاب کرانے, اب اس کی وجہ سے کئی اور معاملات کے اندر پھر اپنے آپ کو شک میں ڈالی رکھتے ہیں, کیا کہیں گے؟
استخارہ کروانا جداگانہ چیز ہے.
ٹھیک,
استخارہ کروا سکتے ہیں, لیکن استخارہ بھی یہ ظنی چیز ہوتی, کوئی یقینی اور قطعی چیز نہیں ہوتی کہ جیسا اس کے اندر آ گیا ویسا ہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو استخارہ تو کروا سکتے ہیں, اس میں ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ جو نجومی اور اس طرح کے ہوتے ہیں پومسٹ وغیرہ, ان سے اس طرح کے معاملات کروانے کی اجازت نہیں.
اسے ظنی چیز کیا ہوتی ہے؟
ظنی یعنی جس جو غیر یقینی ہو, جس کے اوپر یقینی طور پہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہی ہے.
ٹھیک ہے, ایک مشورہ ہے کہ اس طرح
جی ایسا ہو.
ٹھیک ہے, مزید کال.
آج کل یہ جو بلکہ کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ جو بچیوں کے یہاں کسی بچے وغیرہ یا بچی کی پیدائش کا معاملہ قریب آتا ہے, تو اس کے لیے یہ جو گود بھرائی کی رسم ہے اس کی کیا حیثیت ہے, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
جی, گود بھرائی کی رسم,
جو گود بھرائی کی رسم میں اگر کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا جاتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض گھرانوں میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ عورت کے جو ہے وہ گود کے اندر کچھ پھل وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں، کچھ فروٹ وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اور پھر اسے استعمال کیا جاتا ہے یا فقیروں کو دے دیا جاتا ہے، تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بچے کو بٹھا دیتے ہیں چھوٹے کو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ خلاف شرع کوئی کام نہ کیا جاتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو لازمی نہ سمجھا جاتا ہو کہ نہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ تان و تشنی ہوتی ہو کہ جی انہوں نے یہ رسم ہی نہیں کی، تو اس طرح کرنا یہ غلط ہے۔ باقی اگر خلاف شرع کام ان شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، ایسا کام کہ جو شریعت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، مثال کے طور پر وہاں پہ مرد و عورت جمع ہو جاتے ہیں یا میوزک بجنا وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ وہاں پر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا جاتا تو اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جو اس طرح کی رسومات ہوتی ہے اس میں کیا اصول کیا ہے؟ رسم
یہی جو میں نے عرض کیا ہے، اصول یہی ہے کہ آپ جو بھی رسم کر رہے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ساری رسومات ہوتی ہیں جو جائز کے درجے کے اندر آتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس کے اندر ایسے معاملات شامل کر دیے جاتے ہیں جس کو خلاف شرع بنا دیتی ہیں۔ دودھ پلائی کی بعض رسمیں ہوتی ہیں، جوتا چھپائی کی رسمیں ہوتی ہیں، تو اب اس کے اندر وہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں یا خلاف شرع حرام کام کیے جاتے ہیں۔ سالی پلا رہی ہے دودھ، ٹھیک ہے، اب یہ بالکل حرام کام ہو رہا ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے شرعاً۔ جوتا چھپا کے اسے زبردستی پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ناجائز طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ، یہ تو ایک طرح سے رشوت کی صورتیں بن جاتی ہیں اور اس قدر تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات تو لڑائیاں اس کے اندر ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی رسومات کے جو تکلیف کا سبب ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، اس کی پھر اجازت نہیں ہوتی۔ رسم وہ ہونی چاہیے جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی بھی نہ ہو، بھلے وہ ہوئی نہ ہو پہلے کبھی، لیکن جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اب اصل میں رسومات کا اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن، کہ یہ رسومات ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج شادیاں کرنا مشکل ہو گیا۔ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز یہ شامل کر دی، فلاں نے اس طرح کیا ہے تو دوسرا بھی اب اس کو شامل کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی دوسرا شامل کرتا ہے، پھر تیسرا، یوں آہستہ آہستہ وہ جڑ پکڑ کے کام لازمی ہو جاتا ہے کہ اگر نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ
دوسرے رشتے دار
باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا خود اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جی میرے دوست نے تو کیا تھا یا خاندان کے فلاں افراد نے کیا تھا، میں نہیں کیا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، حالانکہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پر۔ تو اس لیے کام وہ کیے جائیں کہ جو تکلیف کا سبب نہ بنے، جو بعد میں چل کے اذیت کا سبب نہ بنے، ایسے کام کریں کہ جو مسلمانوں کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ تو رسومات وہ کرنے کی اجازت ہے کہ جو خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے، لیکن اس میں اضافے سے بھی بچیں۔ خامہ خامے بھلے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن آپ اضافوں پہ اضافے کیے جائیں گے، اضافوں پہ اضافے کیے جائیں گے، تو یہی وہ چیز ہے کہ جو آج غریبوں کے لیے اپنے بچیوں کی شادی کرنا مشکل ترین امر ہو چکا ہے، مشکل ترین معاملہ اور کام ہو چکا ہے۔ تو خدا را خود پر بھی رحم کیجیے اور امت پر بھی اس حوالے سے رحم کیجیے۔
بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ مزید کال
دارالفتا علیہ سنڈن میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ سورج جو ہے ڈوب رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی یہ ویڈیو نہ بنائیں، یہ منع ہوتا ہے، کیا ایسا کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ تو ذرا ارشاد فرمائیں۔
ٹھیک ہے، آج موبائل کے حوالے سے بھی سوالات کافی شروع ہیں۔ مزید کال
مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ صرف ہم نے 11 کا جانور پالا ہے اور وہاں پہ 11 کے پیسے نہیں ہو رہے، جانور بھاری ہے، ہم اس کو بیچ کے 11 کر سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، جانور پالا ہوا ہے اور مزید آپ دیگر بھی انتظام آتے ہیں، ایک جانور ہی تو نہیں، جانور تو ہے لیکن اور اخراجات کے حوالے سے، اس کو بیچ کے ہی 11 کر لیں، کیا کریں؟
یعنی 11 کا جو کے لیے جو پالا ہے یہ نظر شرعی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
شرعن یہ نظر بن جائے ایسا نہیں ہے، عرفی نظر ہے، تو کر سکتے ہیں ایسا کہ آپ چاہیں تو اس کو بیچ کے اس کی جگہ کوئی اور چھوٹا جانور آپ نے لے لیا، یا ویسے ہی جو رقم ملی اسے آپ نے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیا، کسی مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر دے دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔
منت شرعی اس طرح متعین جانور کے حوالے سے پھر اس کے احکام جدا ہوں گے؟
جی، اس کے احکام جدا۔
ٹھیک ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں سورج غروب ہو رہا ہو تو تصویر نہیں بنانی یا ویڈیو نہیں بنانی؟
سورج غروب ہو رہا ہے تو اس وقت ویڈیو بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اصل یہ ہے کہ آپ جو یہاں ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کی قدرت کے اوپر غور کرنا ہے کہ کس طرح سورج ایک مخصوص وقت کے اندر مخصوص جگہ پر غروب ہو رہا ہوتا ہے، ایک ترتیب جو کائنات میں رب العزت جل وعلا نے قائم رکھی ہے، اس پہ بندہ غور کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت اس کے اوپر مزید آشکار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی اس کی ویڈیو بناتا ہے سورج غروب کی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے۔